الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولا يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فان من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم یا اکرم الخلق مالی من الوز به سوا کا عند حلول الحادث الامم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم معززین حاضرین کرام، آج کے اس ہفتہ وار درس حدیث میں فضائل قرآن میں آج پانچواں درس ہو رہا ہے اور فضائل قرآن کی پہلی فصل انشاءاللہ اللہ تعالی کے فضل و کرم سے اس کو منظور ہوا تو آج ختم ہوگی. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما جبریل علیہ السلام قائد عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع نکیزا من فوقہ فرفع راسہ فقال ھذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط الا اليوم فنزل منه ملك فقال هذا فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل الى الارض لم ينزل قط الا اليوم فسلم فقال ابشر بنورين اوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرا بحرف منهما الا اعطيته رواه مسلم. فضائل قرآن میں آپ نے چار درس پہلے سنے، آج پانچویں درس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے. فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ سیدنا جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، سامع نکیزا من فوقہ، جبریل امین نے ایک آواز اوپر سے سنی. نکیز کہتے ہیں لکڑی کے پھٹے کے ٹوٹنے کی، جب لکڑی کا پھٹا ٹوٹے، دروازہ ٹوٹے، کوئی ونڈو ٹوٹے، لکڑی کا کوئی چیز بنی ہوئی ٹوٹے، اس سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو نکیز کہتے ہیں. تو پھر یہ لفظ جو ہے ہر آواز پر بولنا شروع ہو گیا کہ کوئی بھی آواز سنو تو اس کو عربی میں نکیز کہتے ہیں. اصل میں لکڑی کے پھٹے کی آواز کو نکیز کہتے ہیں. تو جبریل امین نے اوپر سے کوئی آواز سنا تو جبریل نے اپنا سر اٹھایا، साथ ही कहने लगे कि आसमानों में जो दरवाजे हैं उनमें से ये दरवाजा आज दिन खुला है, इससे पहले कभी नहीं खुला। आज पहला दिन ये दरवाजा खुला है, ये उसके खुलने का आवाज है। उससे फरिश्ता उतरा है और फिर फरमाया कि ये वो फरिश्ता है जो जमीन की तरफ उतरा है, इससे पहले वो कभी नहीं उतरा, आज पहला दिन है कि वो फरिश्ता जमीन पर उतरा। वो फरिश्ता आया, उसने आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम दिया, अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशखबरी हो उन दो नूरों की जो आपको दिए गए, मैं सिर्फ वो बिशारत देने के लिए हाजिर हुआ। वो ऐसे दो नूर हैं कि आपसे पहले किसी नबी को वो नूर नहीं दिए गए। एक फातिहतुल किताब है अल्हम्दुलिल्लाह, और एक जो सूरत बकरा की आखिरी आयात है लिल्लाह माफिस समावात से लेकर सूरत के आखिर तक, लम तकरा भी हरफ में नुमा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इस जो फातिहा है या ये आखिरी आयात है इनमें से आप कोई भी हर्फ पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि आपको उसका स्वाब न मिले, आप कोई भी हर्फ पढ़ेंगे तो उसका स्वाब आपको दिया जाएगा। मुस्लिम शरीफ के हदीस है। इस हदीस पाक से एक तो ये मसला निकला कि जिब्रील हजूर के पास आते हैं, हजूर जिब्रील के पास नहीं जाते हैं। 24,000 मरतबा जिब्रील हजूर के पास आए और आकर आपके पास बैठते हैं जैसे शागिर्द बैठते हैं। एक मसला यह साबित हुआ। दूसरा मसला यह साबित हुआ कि सहाबा देखते थे कि जिब्रील आए बैठे। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि जिब्रील बैठे थे आपके पास, हाँ जी साहबा को पता होता था आमतौर पर, या अगर नहीं पता होता तो बाद में हुजूर बता देते। एक मसला यह साबित हुआ कि आसमान में कई दरवाजे, ये ऐसे बिल्कुल साफ नहीं है, बेशुमार दरवाजे। तो ये दरवाजा जिससे वो फरिश्ता उतरा है कब से आसमान बने हैं, ये पहली दफा दरवाजा उतरा है। जिब्रील कहते हैं पहले ये दरवाजा कभी नहीं खुला, इसका मतलब जिब्रील और दरवाजे से आते हैं। तो वो फरिश्ता पहली मर्तबा वो दरवाजा खुला है तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों में गए हैं, इदरीस अलैहिस्सलाम गए हैं, ईसा अलैहिस्सलाम गए हैं, मलकुल मौत हर दफा आसमानों से नीचे आते हैं रूह कब्ज करने के लिए, और रिस्क उतरता है आसमानों से, हमारी दुआएं आसमानों में जाती हैं, तो इसका मतलब है कितने दरवाजे हैं कि ये दरवाजा पहली मरतबा खुला है। इसका मतलब है कि दरवाजे बहुत हैं, हर दरवाजे का अलग अलग पर्पज है। आप जो बड़े बड़े मोहतात बिल्डिंगें हैं, ऑफिसेज हैं दुनिया में, उनमें कुछ दरवाजे मखसूस लोगों के लिए, उसके अलावा कोई आदमी उस तरफ फटक नहीं सकता, सही है नहीं? तो जैसे अगर यहां दरवाजे हैं तो ऊपर भी इसी तरह दरवाजे। जो दरवाजा नबी करीम अलैहिस्सलाम के लिए मखसूस है, जिस दरवाजे से आप शबे मेराज गए, वो दरवाजा कभी किसी के लिए नहीं खुला। अब वो हदीस मेराज पढ़े तो जब हजूर पहले आसमान में जाते हैं दूसरे में जाते हैं, दरवाजा जिब्रील दरवाजा नाक करते, पूछा जाता है कौन है, कहता मैं जिब्रील हूं, ساتھ وہ فرشتہ پوچھتا ہے آپ کے ساتھ کون ہے؟ یہ حدیث پڑھے نا، آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرشتے کو پتا ہے کہ جبریل کا یہ دروازہ نہیں ہے، یہ جس کے لیے ہے اسی کے لیے ہے، جب کون ہے آپ کے ساتھ؟ کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہاں ہاں، آج انہیں کے لیے یہ دروازہ کھلنا ہے اور انہیں کے لیے ویلکم کے لیے ہم کھڑے ہیں اور انہیں کا انتظار ہے. تو وہ دروازہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یہ دروازہ صرف اس فرشتے کے لیے جو حضور کو بشارت دینے کے لیے آیا. ہمارے رزق کے دروازے، ہر آدمی کے رزق کا دروازہ سیپریٹ ہے، ہر آدمی کا، ہر آدمی کا سیپریٹ ہے. یہ نہیں کہ چلو دروازہ کھلا ہے سارا نو رزق دے دوں، ہر آدمی کا دروازہ علیحدہ علیحدہ ہے. اسی لیے تو وہ آتا نا کہ جب مومن فوت ہو جاتا ہے تو آسمان روتا ہے کہ جس دروازے سے مومن کے اعمال چڑھتے ہیں اب یہ دروازہ اس کا بند ہو گیا، اس کا رزق بند ہو گیا، اب وہ برکتیں مجھے کہاں ملیں گی مومن کی؟ تو آسمان روتا ہے، زمین روتی ہے. ہماری دعاؤں کے دروازے، عبادات کے دروازے وہ رہتا ہے. اللہ کی کتنے کرم نوازی ہے، مومن کی کیا شان ہے. یہ فرشتہ بھی پہلی بار اترا، یہ بھی کبھی نہیں اترا. جب وہ آیا تو اس نے بھی پتہ نہیں کب سے اجازت رب سے لی ہوگی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کو بشارہ دوں گا کہ یہ فاتحہ، سورۃ الفاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں یہ ایسے نور ہیں جو کسی پر نازل نہیں ہوئے. اب تصور کیجئے کہ فاتحہ جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں اور ایسے ہی خاموشی کے ساتھ گزر جاتے ہیں پڑھ کے، کوئی توجہ نہیں دیتے، ہاں جی کوئی توجہ نہیں دیتے، اور ایسے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بے خبری میں پڑ جاتے ہیں. اگر ہم اس کے ایک معنی پر غور کریں، تصور کریں، تو اللہ ہمیں کتنے درجے بلند فرما دے، کتنی مشکلات آسان فرما دے. یہ وہ نور ہیں جو پہلے کسی کو نہیں ملے. پہلے انبیاء کی امتوں میں کتنے بڑے بڑے ولی اللہ تھے، کتنے نیک لوگ تھے، کسی کو بھی نہیں ملا. ہم اور آپ کو سرکار کے صدقے یہ نور مل گئے، اور کوئی بھی عرض پڑھتے ہیں تو اس کا اجر ملتا ہے. وعن ابی مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الآیتان من آخر سورۃ البقرۃ من قرأ بهما فی لیلۃ کفتاہ، متفق علیہ. حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآیتان من آخر سورۃ البقرۃ، سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں ایسی ہیں کہ جو شخص ان دونوں کو پڑھے گا کسی بھی رات میں، پوری رات وہ اس کو کفایت کریں گی. پچھلے میں فرمایا نا کہ سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں، وہاں یہ تعین نہیں فرمائی کہ دو یا تین، اس لیے علماء نے تین آیتیں لکھی ہیں، للہ ما فی السماوات سے پورا آخر رکوع. لیکن اس حدیث پاک میں آمن الرسول سے کہا گیا کہ آخری دو آیتیں، آخری دو آیتیں جو ہیں وہ آمن الرسول اور لا یکلف اللہ، یہ دو آیتیں. فرمایا جو شخص رات میں ان کو پڑھ لے فتح ہو، یہ اس کے لیے کفایت، پوری رات کفایت کرنے والی. کی مطلب کیا مطلب کفایت کرنے والی اور رات مقصد؟ کفایت کرنے والی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے رات کو یہ دو آیتیں پڑھ لیں. کیسے پڑھی؟ نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لی، عشاء کی نماز میں پڑھ لی، پچھلی رات تہجد میں پڑھ لی، ٹھیک ہے نا، یا वैसे पढ़ ली, कफताओ, कफताओ का मतलब यह है कि आपके वजीफे रह गए, नहीं पढ़ सके किसी वजह से, ये दो आयतें पढ़ने से सारे वजीफों का काम ही पूरा हो
गया।
एक कफता का ये मतलब है। एक कफता का मतलब ये है कि आपने पढ़ ली, अब आप बेफिक्र हो जाए। 50 माइल 60 माइल की रफ्तार से तूफान आ रहा है, 4 इंच बारिश आ रही है, आपका घर कमजोर है, छत लीक होती है, गरीब आदमी है, इंतजाम नहीं है, दो आयतें पढ़ लें आराम से सो जाए, इधर उधर जखड़ फिर जाएगा, कफत आओ, ईमान रखे आयत पर रब ताला प्रोटेक्ट फरमा दे। आप सोए हैं, दुश्मन है आपके, दो आयतें पढ़ ली, अल्लाह पर भरोसा कर दो, वो उनको रास्ता ही नहीं आपके घर का, मुसीबत आ रही है, तकलीफ आ रही है, रास्ते में उसको उस मुसीबत को कोई मुसीबत पड़ जाएगी वो वहीं रुक जाए। कफता मेरे भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह के इस कलाम पर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस पर ऐसा भरोसा और ऐसा तवक्कुल होना चाहिए कि आंखों से मुसीबत देख भी लेना, क्या नहीं मेरे रसूल ने फरमाया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये किसी और के लिए होगी, मेरे लिए ये मुसीबत नहीं है। महबूब अलैहिस्सलाम की जात पर और आपके इरशाद पर और अल्लाह के कलाम पर ऐसा मुसलमान को भरोसा होना चाहिए। जब अल्लाह का रसूल फरमा रहा है दो आयतें पढ़ लो कफता हो, ये नहीं कहा तेरे रिज के लिए काफी है, तेरे दुश्मन के लिए काफी है, तेरे मुसीबतों के लिए काफी है, तेरे वजीफे के लिए काफता हो, कह दिया भाई हर चीज से किफायत करने वाले, क्या फिक्र है फिर। हाँ जी, रब ताला सबब बना देगा आपकी मुसीबतों को दूर करने का। आयत नाम तो मेरा फेरी ना करो, अपने आप को भी थोड़ा सीधा कर लो, नीयत अच्छी हो, नीयत अच्छी हो, किसी की गलती हो माफ कर दो, किसी से कमी बेशी हुई है दरगुजर कर जाओ, आंखें बंद कर लो, खुद भी कुछ सही हो जाओ, फिर भरोसा करो, यकीन करो कि ये कलाम अल्लाह का कलाम और अल्लाह के रसूल का कलाम ये बड़ी अजीम शय है। फरमाया जो रात को पढ़ ले, उलमा ने यहां लिखा कि फिर अगर कोई आदमी सही मुस्तफीज होना चाहता है तहज्जुद की नमाज में, ये आमनर रसूल से काफ़रीन तक एक रकात में ये पढ़ ले, एक रकात में इन्ना सूरह आल इमरान की आखिरी रकू जो है उसकी जो इन्ना फी खल्क समावात वल अर्द वख्तलाफ लैल वन नहार, यहां से लेकर इन्ना कला इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद यहां तक पढ़ ले दूसरी रकात में, फिर देखिए कि अल्लाह ताला के इनामात उस आदमी पर कैसे बरसते हैं जो रात को ये पढ़ ले। बहुत सारे लोग पूछते हैं जनाब कोई ऐसी बताएं कि तहज्जुद में हम क्या पढ़ें, हर वक्त तो इंसान को हर बात याद नहीं होती, आज हम बता रहे हैं इसको नोट कर लो, ये बुजुर्गों की लिखी बताई हुई चीज है कि पहली रकात में आमनर रसूल से काफिरीन तक सूरह बकरा की आखिरी दो आयतें, या तीन पढ़ लो, दो पढ़ लो, तीन पढ़ लो, तीन पढ़ोगे तो दो उसमें आ ही जाएंगी तो तीन पढ़ लो, और दूसरी रकात में सूरह आल इमरान के आखिरी रकू का पहला आधा हिस्सा जो इन्ना फी खल्क समावा से तुखलिफुल मियाद तद या युखलिफुल मियाद तक, रब्बना वातना मा वातना अला रसूलिका वला तुखसिना यौमल क़ियामा इन्नका ला तुखलिफुल मियाद तक, ये पढ़ लें और ये पढ़ लें और अल्लाह ताला की नेमतों को लूटें, ख्याल आ जाए तो बताने वाले के लिए भी दुआ करते हैं, आपको फुर्सत मिल जाए। اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اب تو حدیث پاک سے اور قرآن مجید سے اتنی محبت ہے, پانچ چھ بیٹھے نا ایک بھی سامنے ہوگا تو دل چاہتا ہے ہم اپنا وقت پورا کر لیں, جس کی قسمت میں وہ سن لے گا. یہ چیزیں کہاں ملتی ہیں, ہمیں بھی اسی بہانے سے قرآن مجید اور حدیث پاک کے مطالعے کا وقت مل جاتا ہے. گھر میں مطالعہ کر لیتے ہیں, یہاں آپ کو سنا دیتے ہیں, آپ سن لیتے ہیں, یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے کہ وقت اللہ اور اس کے رسول کے کلام کے سمجھنے میں, سننے میں, بیان کرنے میں گزرتا ہے. یہ بہت بڑی متبرک اور برکت, سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے. وعن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حافظ عشر آیات من اول سورۃ الکہف عصم من الدجال, رواہ مسلم. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث پاک مروی ہے, فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی حافظہ یاد کر لے یا پڑھے روزانہ دس پہلی آیتیں سورۃ الکہف کی, دجال کے شر سے وہ محفوظ ہو جائے گا. یہ ایک اور بڑا وظیفہ ہے. سورۃ الکہف پندرہویں پارے میں ہے اور اس کی پہلی جو دس آتے ہیں, بعض روایت میں تین آتا ہے بعض میں دس آتا ہے, تو تین دس کے اندر ہیں, دس تین کے اندر نہیں ہے. تو دس یاد کر لے گا تو تین بھی اس میں آ جائیں گے, تو پوری تھوڑا بنتا اسے دس آتے. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا, یہاں سے لے کر پہلی دس آیات. جو آدمی حافظہ من محفوظ کر لے, چاہے اس کو یاد کر لے یا یاد نہیں تو اس کو دیکھ کر پڑھے روزانہ, صرف جمعے کو نہیں روزانہ پڑھے, دجال کے شر سے محفوظ. دجال کے شر سے محفوظ ہونے کا کیا مطلب؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں, تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اپنی اپنی امتوں کو دجال کے شر سے محفوظ ہونے کے لیے دعائیں بتاتے گئے اور ان کے لیے دعائیں کرتے رہے. اس کا مطلب یہ کہ اتنا بڑا فتنہ ہے دجال کا, جو ریئل دجال ہے, کہ ہر نبی اپنی امت کے لیے یعنی دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے دعا کرتا رہا اور امت کو یہ تلقین کرتا رہا, حالانکہ دجال نے تو قیامت کے قریب آنا ہے. تو ان امتوں میں تو دجال نہیں آیا, ریئل دجال, لیکن اس امت کے آخر میں دجال ضرور آئے گا. تو اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی دجال کے فتنے سے بچنے کی کوشش کرے, وہ دیکھیے دس آیات یاد کر لے, وہ دجال اصل دجال آئے گا نا, اس کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا جو یہ دس آیتیں پڑھے. کیونکہ اس کے پاس تو جنت اور دوزخ ہوگی اور پتہ نہیں کیا کیا استدراج دکھائے گا, آدمی اس ایمان اس کا ختم ہو جائے گا. اور صبح کو آدمی مومن ہوگا, شام کو کافر ہوگا, شام کو مومن صبح کافر ہوگا, یہ حالت ہوگی لوگوں کی. تو یہ دس آیتیں کچھ دیر نہیں لگتی اس کو پڑھنا چاہیے. ایک تو یہ کہ اصل دجال کے فتنے سے محفوظ ہو, دوسرا علماء نے لکھا کہ سورہ کہف کی آیات کیوں, اور بھی تو قرآن پڑھا پڑا ہے. تو فرمایا کہ اصحاب کہف جو تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے, اور اصحاب کہف کے اوپر جو فتنہ تھا وہ اتنا بڑا فتنہ تھا کہ بادشاہ نے کہا تھا کہ یہ جو چند نوجوان ہیں جو اپنے ایمان کو بچائے ہوئے ہیں, ان کے گھروں پر مارک لگاؤ اور ان کو پکڑو اور ان کو قتل کر دیا جائے, ہر چیز ان کی ختم کر دی جائے, اس لیے کہ یہ ایک جو ہے نیا فتنہ پھیلاتے ہیں اور مجھے ہمیں سجدہ نہیں کرتے یا ہمارے دین کو قبول نہیں کرتے. تو آج تو وہ فتنہ نہیں ہے. آج اگر کس کوئی آدمی اور مذہب اختیار کرتا ہے کوئی اور کرتا ہے تو ہزاروں آدمی اس کے لیے امداد کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, یہ سزا ہو جاتی ہے, جیل میں ہو جاتے ہیں, لان تان کرتے ہیں, برا برا کہتے ہیں. لیکن وہ فتنہ اتنا بڑا تھا کہ جان کا خوف تھا, سب کچھ ختم ہونے کا خوف تھا. اللہ تعالی نے ان اصحاب کاف کو اس بادشاہ کے شر سے بچا لیا. تو فرمایا جب وہ اصحاب کاف بادشاہ کے شر سے بچے ہیں تو تم سورہ کاف کی 10 آیتیں پڑھو. تو کوئی بھی بادشاہ کا فتنہ ہو, کسی وزیر کا فتنہ ہو, کسی ڈاکو کا فتنہ ہو, کسی ظالم کا فتنہ ہو, کسی دشمن کا فتنہ ہو, دجال کا فتنہ ہو, سیاسی کوئی فتنہ ہو, کوئی دنیاوی فتنہ ہو, اللہ تعالیٰ آپ کو ہر فتنے سے محفوظ فرما دے. کوئی لمبی چوڑی دعائیں کرانے کرنے کی ضرورت کرانی چاہیے, لیکن قرآن مجید خود تمہیں بتا رہا ہے کہ 10 آیتیں ہیں, روزانہ پڑھو. یہ دنیا کے جتنے فتنے ہیں کوئی فتنہ آپ کے قریب نہیں آئے گا. یا فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اگر بڑا دجال تمہاری زندگی میں نہیں آیا تو فرمایا کہ میری امت میں 30 دجال آئیں گے, جھوٹے دعوے کریں گے ہم نبی ہیں. اور آپ دیکھیں کہ ہر ملک میں, ہر علاقے میں کسی نہ کسی شیطان نے نبوت کا دعویٰ کیا. ہمارے پنجاب میں اس بےمان نے کیا, امریکہ میں یہ جو فینکس میں تھا اس نے نبوت کا دعویٰ کیا, جو فارماسسٹ تھا, ہاں جی قتل ہو گیا وہ, ہاں جی. یعنی کوئی ملک ایسا نہیں بچا جس میں کسی نہ کسی نبوت کا دعویٰ نہ کیا. اور لوگوں کو تو علم نہیں, لوگ تو اس کے فتنے میں آ جاتے ہیں. تو فرمایا کہ تم یہ 10 آیتیں پڑھو گے تو جو 10-30 دجال ہیں جو بڑے بہت بڑے سرغنے ہوں گے میری امت میں, جن کے فتنے سے لوگ بڑی مشکل سے بچیں گے, تم یہ 10 آیتیں یاد کرو تو ہر قسم کے دینی دنیاوی فتنے سے تم محفوظ ہو جاؤ گے. وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایعجز احدکم ان یقرأ فی لیلۃ ثلث القرآن قالوا وکیف یقرأ ثلث القرآن قال قل هو اللہ احد یعدل ثلث القرآن رواہ مسلم رواہ البخاری عن ابی سعید. یہ حدیث پاک بھی حضرت ابو الدرداء سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ. نبی کریم فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ہمیں کہا کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو عاجز آ جائے یا وہ یہ کام نہ کر سکے کہ ہر رات کو 10 سپارے قرآن مجید کا پڑھ لے؟ کیا تم میں سے کوئی ہے جو اتنی ہمت نہیں رکھتا کہ تیسرا حصہ قرآن کا رات کو پڑھے؟ 10 سپارے پڑھنا بڑا مشکل ہوتا نہیں, حافظ بھی ایک دن پڑھے گا, دو دن پڑھے گا, تیسرا دن سر پکڑ کے بیٹھ جائے گا. 1600 قرآن یعنی پڑھنا بہت مشکل ہے. شبینہ پڑھتے ہیں تو 2-4 سپارے پڑھنے ہوتے ہیں, کتنا مشکل لگتا ہے. چلو ایک آدھ رات, دو راتیں, تین راتیں تو 10-10 5-5 سپارے پڑھ دیتے ہیں. لیکن فرمایا ہر رات کو 10 سپارے, کون ہے جو عاجز آ جائے کہ 10 سپارے تم نہیں پڑھ سکتے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف یقرأ ثلث القرآن, یہ تو بہت مشکل ہے, کون ہے جو 10 سپارے روز پڑھے؟ 10 بار بہت مشکل ہوتے ہیں, کوئی کوئی پڑھ سکتا ہے, اور وہ بھی جو ہے نا جس کو قرآن پر عبور ہو, حاوی ہو, وہ پڑھ سکتا ہے. مشکل سرکار, کون آدمی جو 10 سپارے پڑھے, عادت بنا لے. فرمایا قل ہو اللہ احد یہ سورہ اخلاص پڑھ لے, یہ دس سپارے کے برابر ہے, سولو سب قرآن. یعنی آپ نے بتانا تھا نا کہ قل ہو اللہ کی کتنی بڑی فضیلت ہے. فرمایا میں نے کہا کہ کون ہے جو دس سپارے سے کوئی عاجز ہے جو دس سپارے نہ پڑھ سکے, حضور یہ تو بہت مشکل ہے. فرمایا قل ہو اللہ آتی ہے تمہیں, قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد, یہ پڑھ دو دس بار کے ثواب مل جائے. تو اب پتہ چلا کہ حافظ جب تراوی پڑھاتا ہے یا جب ختم قرآن پڑھا جاتا ہے, ختم پڑھتے ہیں تو باقی ساری صورتیں آیتیں ایک ایک دفعہ پڑھتے ہیں اور کل شریف تین دفعہ پڑھتے ہیں. ہاں جی, لوگ سوچتے ہو گے یا کل کو تین دفعہ پڑھتے ہیں. یہ حدیث اس کی اصل ہے, یہ حدیث اس کی اصل ہے کہ تین دفعہ کل پڑھا, حافظ صاحب کو پتہ ہی نہیں چلا, پورے قرآن کا ثواب ملا. تو اس لیے تراوی میں بھی تین دفعہ کل ہو اللہ احد اور ختم قرآن میں بھی قل ہو اللہ احد تین مرتبہ. تو یہ اصل ہے کہ تین دفعہ پڑھو, دس 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 تیس پارے کا ثواب آپ کو مل جائے گا. یہ حدیث اس کی اصل ہے. اور اب یہ کوشچن کہ دوسری صورتیں بھی تو رب کا کلام ہے, یہ بھی رب کا کلام ہے, دوسری سورت پڑھو تم, سورہ انبیاء پڑھو, سورہ مومنون پڑھو, سورہ نور پڑھو, لقمان پڑھو, حمیم سجدہ پڑھو, تو ریگولر ثواب, دس سپاروں کا ثواب بھی نہیں, اسی سورت کا ثواب. اور کیا وجہ کہ کل شریف پڑھو تو دس سپاروں کا ثواب اور تین بار دفعہ پڑھو تو پورے قرآن کا ثواب. اس کی آخر کو ریزن بھی تو ہوگا نا. تو ریزن یہ ہے کہ جو پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے, سبحان اللہ, جو میرا اور آپ کا رب ہے, سبحان اللہ, جس نے ساری مخلوق پیدا فرمائی ہے, سبحان اللہ, جو ساری مخلوق کو نگاہ رکھے ہوئے ہے, جو ساری کائنات کو رزق عطا فرماتا ہے, جو ساری کائنات پر کرم فرماتا ہے, رحم فرماتا ہے, اس کی ذات اور اس کے صفات کی تعریفیں اس صورت میں ہیں. اور قرآن میں وہ آیتیں جہاں اللہ اور اللہ جل سبحانہ کی تعریفیں جن 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 آیتوں میں ہے نا, انہی آیات کی فضیلت ہے. سورہ فاتحہ کی فضیلت کیوں ہے؟ پڑھی, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, کتنی بڑی تعریف آ گئی. اس لیے سورت اس کی فضیلت ہے. ہم نے کہا تھا سورہ انعام کی پہلے تین آیات پڑھو تو ستر ہزار فرشتہ یا چالیس ہزار فرشتہ پورے قیامت تک اس کے لیے پیدا ہوتا ہے اور قیامت تک اس کے لیے دعائیں کرتا ہے. ہاں جی, کیوں؟ اس میں اللہ تعالی کی تعریف, الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون, اللہ تعالی کی ذات اور صفات کی تعریفیں ہیں. ہاں جی, اب قرآن تو سارا رب تعالی کا ہے. آپ ایک عام مزدور کی, ایک عام آدمی کی تعریف ساری زندگی کرتے رہیں, بادشاہ نے محفل سجائی ہو, اس نے اپنی انوگریشن کرانی ہو, اس نے اپنا کوئی پروگرام کرنا ہو, آپ کو مدعو کیا جائے, آپ تقریر کے لیے کھڑے ہو کر کے ایک عام آدمی کی تعریف میں پورا گھنٹہ لگا دیں, بادشاہ خوش ہوگا. اور اگر بادشاہ کی تعریف کریں گے اتنے بڑے مجمع میں تو بادشاہ تو خوش ہوگا. تو یہ اس ذات کی تعریف اور اس کی صفات کی تعریف جس نے کائنات کو پیدا فرمایا, جب آپ تعریف کریں گے تو وہ خوش ہوگا, کہتا ہے کہ تین دفعہ پڑھ لو پورے قرآن کا ثواب آپ کو دے دیں گے, اس لیے کہ تم ہماری تعریف کر رہے ہو. اسی لیے سورہ کافرون پڑھنے سے, قل ہو اللہ احد پڑھنے سے, ہاں جی, اور زلزلۃ الارض زلزال پڑھنے سے, عادیات پڑھنے سے, ان صورتیں پڑھنے سے زیادہ ثواب ہے. تبت یدا آپ ابھی پڑھنے سے اتنا ثواب نہیں ہے، وہ ریگولر ثواب ہے کیونکہ قرآن کی آیت ہے، اس لیے اس کا زیادہ ثواب ہے. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث رجلا علی اسرۃ وکان یقرأ لاصحابہ فی صلاتہم فیختم بقل هو اللہ احد فلما رجعوا ذکروا ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال سلوه لأی شئ یصنع ذلک فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروا إن الله يحبه. متفق عليه. أم المؤمنين سيدة عائشة صديقة رضي الله تعالى عنها سے روایت فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک آدمی کو بھیجا ایک فوج کے ایک سریے پر امیر بنا کر. ایک ہوتا ہے غزوہ، ایک ہوتا ہے سریہ. غزوہ وہ ہوتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل ہو، اس کو غزوہ کہتے ہیں. سریہ وہ کہتا ہے جس میں آپ شامل نہ ہوں، آپ صحابہ کو مجاہدین کو بھیج دیں کہ یہ کام کر کے آؤ. تو فرمایا ایک سریے پر جس میں آپ شامل نہیں تھے، فوج کے 10, 12, 15, 20, 40, 50, 100, 200 جتنے بھی تھے، ایک سریہ بھیجا، ایک لشکر بھیجا، پلٹن بھیجی، جو بھی بھیجی فوجی، اور ایک آدمی کو اس کا امیر بنایا کہ جاؤ. اب وہ جو تھا نا امیر، وکان یقرأ لاصحابہ فی صلاتہم، وہ اپنے فوج کو وہ خود نماز پڑھاتا تھا، وہ خود امامت کراتا. وکان یقرأ لاصحابہ، اپنے صحاب ساتھیوں کی خود نماز پڑھاتا. اور حکم بھی یہی ہے کہ اگر زرداری اہل ہو تو نماز اس کو پڑھانی چاہیے، خطبہ اس کو دینا چاہیے. اگر یوسف رضا گیلانی اہل ہو تو نماز اس کو پڑھانی چاہیے، خطبہ اس کو دینا چاہیے، عیدین کا نماز اس کو پڑھانی چاہیے. جی یہ جو پارلیمنٹ میں تقریریں ہوتی ہیں ہر دفعہ، یہ اصل میں اسلامی امیر جو ہے یا اسلامی سربراہ مملکت جو ہے، آپ دیکھ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق، سیدنا عثمان غنی، یہ جتنے بھی خلفاء گزرے ہیں یہ نمازیں پڑھاتے تھے خود اور چھٹی بھی نہیں کرتے تھے، روزانہ نمازیں پڑھانے، کوئی چھٹی نہیں. کہیں باہر گئے تو تب ہے کہ کوئی امام مقرر کر کے، ورنہ نہیں، ان کی ڈیوٹی ہوتی تھی. سبحان اللہ. تو آپ جو امام علی مقام کی شہادت کا ذکر آتا ہے اس میں آپ نے سنا ہوگا کہ جب امام زین العابدین کو گرفتار کر کے لے گئے کوفے کی مسجد میں، تو خطبہ کیسے دیا؟ حجاج نے دیا، اور دوسرا عبداللہ بن زیاد دیا. کوئی اتنا تو وہ جانتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، عالم تھے، دین سمجھتے تھے، کرتے تھے. تو اگرچہ وہ ظالم تھے لیکن نماز وہ پڑھاتے تھے، لوگ ان کے پیچھے پڑھتے تھے. اسی لیے حکم یہ ہے کہ سلو احناف کے لیے، یاد رکھیے ایک بات، سلو خلف کل بر و فاجر، حدیث سے سرکار دو عالم علیہ السلام کی شرح قائد میں بات کہ احناف کے نزدیک ہر گناہگار اور نیک کے پیچھے نماز جائز ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ نیک آدمی موجود ہوں تو تم گناہگار کو آگے کھڑا کرو، حدیث ہے. اور اس کا یہ مطلب ہے کہ آج کل کے دور میں کہ آپ کہیں جو گئے کسی نماز، کسی سفر میں آپ ہیں، آپ کسی بزنس کے سلسلے میں گئے، آپ کو ایسا اتفاق ہو گیا کہ آپ جمعہ پڑھنے گئے، نماز پڑھنے گئے، جمعے کی نماز کے لیے، عید کی نماز کے لیے گئے، آدمی صحیح ہے، سنی ہے، عقیدہ ٹھیک ہے، لیکن متشرع نہیں ہے. اب آپ کا اس کی داڑھی نہیں ہے, ہم اس کی جمعہ نہیں پڑھتے, نماز عید نہیں پڑھتے, تو جمعہ کا تو خلیفہ زور ہے, عید کا تو خلیفہ بھی نہیں ہے. آپ اپنی عید میں نہیں پڑھ سکتے, قضا نہیں کر سکتے, جمعے کے لیے آپ زور پڑھیں گے. تو علماء نے فتویٰ دیا کہ اگر اس کا عقیدہ صحیح ہے, اگر کسی وجہ سے اس کے اندر دیگر کمی ہیں, عقیدہ اگر اس کا صحیح ہے, تو اس حدیث کی مستحق کے مطابق آپ اس کے پیچھے جمعہ پڑھ لیں, کہ آپ کے پاس اور کوئی چوائس نہیں. صلو خلف کل بر و فاجر. عبداللہ بن زیاد, حجاج بن یوسف یہ نمازیں پڑھاتے تھے, وقت کے صحابہ اور دیگر لوگ ان کے پیچھے پڑھتے تھے. لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی جس کا عقیدہ خراب ہے, اس کا ایمان جو ہے نہیں ہے, اس کے پیچھے آپ نماز پڑھیں. یہ حدیث اس پر آپ فٹ نہیں کر سکتے. عقیدہ خراب ہو تو ایمان ختم, اگر عمل میں کمی بیشی ہو تو زیادہ زیادہ یہ ایک گناہگار ہے. تو اس لیے کبھی کبھی ایسے وقت بھی آتے ہیں کہ آپ کو ان حدیثوں پر عمل کرنا پڑتا ہے. تو وہ صحابی جو تھے, چونکہ وہ امیر تھے, وہ نمازیں پڑھاتے, لوگ ان کے پیچھے پڑھتے. اب ان کی عادت کیا تھی کہ وہ ہر رکعت میں قل شریف ضرور پڑھتے.
اللہ اکبر.
ہاں جی. فیختم بکل ہو اللہ احد. جب نماز ختم ہونی ہے نا, تو چار رکعت والی ہے, دو رکعت والی ہے, تین رکعت والی ہے, آخری رکعت میں انہوں نے قل ضرور پڑھنا. اور جب دو رکعتیں پڑھنی ہیں تو سورت پڑھنی ہے تو اس کے ساتھ قل ضرور ملانا. لوگ بڑے تنگ, انہوں نے کہا یہ نئی بات دیکھی ہے, تو انہوں نے کچھ نہیں کہا. یہ بھی حکم ہے نا کہ امیر کے ساتھ مخالفتیں کرو, اس کی اتباع کرو, سنتے رہے پڑھتے رہے. یار جب آئیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو شکایت کریں گے, جب لوٹے تو نبی کریم علیہ السلام کو ذکر کیا, یا رسول اللہ یہ کام ہوا, آپ نے بلا لیا, فرمایا اس سے پوچھو لئی شین یسنا ذالک کا, اس کا ریزن بتایا کہ وہ ہر رکعت میں قل ہو اللہ کیوں پڑھتا ہے. ہر رکعت میں قل ہو اللہ کیوں پڑھتا ہے, اس کو پوچھو, بلاؤ. پوچھا, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں یہ سورت قل شریف اس لیے پڑھتا ہوں کہ اس میں اللہ تعالی کی صفات بڑی خوبصورت ہے.
سبحان اللہ, سبحان
اللہ. ہو اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ کی صفات بڑی موجود ہیں, اس لیے میں پڑھتا ہوں. اور وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَهَا, اور مجھے سب سے زیادہ محبوب بات یہ لگتی ہے کہ میں ہر رکعت میں اللہ کی ان صفات کو پڑھوں. محبت کی وجہ سے پڑھتا ہوں, مجھے اللہ سے بڑی محبت ہے, اس کی صفات سے بڑی محبت ہے, اور اس سورت میں مکمل وہ صفات موجود ہیں, اس لیے میں یہ آیت پڑھتا تھا. میں کبھی کوئی نماز خالی جانے نہیں دیتا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا, لوگو بتا دو اس کو کہ تو اللہ کی صفات سے محبت کرتا ہے اور کوئی رکعت خالی نہیں چھوڑتا, تو بتا دو اس کو کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے, اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے. ہاں جی. اب ایسے کام کرنا جس سے اللہ سے محبت ظاہر ہو, یا ایسی کام کرنا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ظاہر ہو, نبی کریم علیہ السلام تو اب ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہیں کہ وہ بتا دیں کہ اس کے دل میں صحیح محبت ہے اس لیے یہ سچا ہے, یہ تو اب کوئی نہیں بتاتا. لیکن ایسے بہانے تلاش کرنا, ایسی عبادت کرنا جس میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ظاہر ہو, یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ اور اس کا رسول بھی یہ ساتھ جس سے محبت کرتا ہے. یہ حدیث بتاتی ہے. ہاں جی. مثلا قل ہو اللہ احد, یہ ایتیں پڑھے جس سے اللہ سے محبت ہو, لیکن اس کے ساتھ تھا رسول سے بغض نہ ہو, بیلنس رکھنا ضروری ہے. آپ بہت سارے اماموں کے پیچھے نمازیں پڑھیں یا ان کی نہ پڑھیں یا ان کی قرآن سنیں, یعنی مر جائیں ان آیتوں کو چھوتے ہوئے بھی جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا ذکر ہے, کبھی نہیں پڑھیں. وہی پڑھیں گے جس میں شرک اور بدعت کی برائی, اللہ سے محبت, روئیں گے اس میں. ہم نے روتے ہوئے بھی سنے امام پڑھیں, اور دعائیں مار مار کے ہوتے ہیں, لیکن اس قرآن کا کیا فائدہ جس میں رسول سے بغض ہو. ہم مانتے ہیں کہ اللہ سے محبت ثابت ہے, اللہ سے محبت میں قل ھو اللہ پڑھتے ہیں, اللہ نے فرمایا اللہ تم سے محبت کرتا ہے, لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تو محبت کرتے تھے. رسول سے محبت نہ ہو, صرف اللہ سے محبت ہو, ڈرائیں مار مار کو روتے رہو, کوئی فائدہ نہیں اس کا. ہاں جی, تو جیسے اللہ سے محبت ہو, اللہ کی محبت کی آیات, صفات کی آیات پڑھیں, خوب محبت سے پڑھیں, ہر رکعت میں پڑھیں, لیکن حضور کی محبت بھی ہو, پھر تو کار آمد ہے. یا جیسے بعض لوگ سورہ فتح سے محبت کرتے ہیں, بہت پڑھتے ہیں, سورہ احزاب بہت پڑھتے ہیں, سورہ والضحا بہت پڑھتے ہیں, سورہ الم نشرہ بہت پڑھتے ہیں, یا وہ آیات پڑھتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے. ہاں جی, تو وہ کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کا رسول ہم سے ہم نے محبت ہے, ہم وہ آیتیں پڑھیں گے جس میں اللہ کے رسول کا ذکر ہو, لیکن ساتھ اللہ کی محبت بھی ہو, تو پھر تو میرا پار ہے. اور اگر آیت پڑھیں وہ, جیسا کہ حضرت فاروق اعظم کے دور میں ایک امام تھا, وہ ہر رکعت میں, ہر نماز میں عبس و تولی ان جاء العمى یہ پڑھتا, اور جس سے یہ ثابت کرتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے جھڑک دی ہے عبس و تولی ان جاء العمى وما یدریک لعلہ یزکی. فاروق اعظم نے بلایا اس کو, کہا سنا تو یہ کام کرتا, تلوار اٹھائی, گردن اتارتی امام صاحب کی. امام ہے, قرآن پڑھتا ہے نماز میں, گردن اتارتی کیوں؟ کہ رسول کی توہین کی نیت سے پڑھتا. تو وہ آیات پڑھنا, وہ آیات پڑھنا جس میں اللہ کے رسول کی محبت ظاہر ہو, ان کی عظمت ظاہر ہو, لیکن میک شور کہ اللہ کی محبت بھی موجود ہو, اس کی توحید میں کسی قسم کا فرق نہ ہو. یا اللہ کی توحید کی آیات پڑھنا, اس کی محبت کی آیات پڑھنا, لیکن میک شور کے ساتھ حضور کا عظمت اور ان کا مقام بھی اسی طرح ہو, پھر تو بیڑا پار ہے. اور اگر ایک طرف کرے گا یہ وجہ وہ, اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو دیکھنا, اللہ کی محبت میں آیتیں پڑھ رہے ہیں, ہر طرف حضور پاتے ہیں, اس کو خبر دے دو اللہ اس سے محبت کرتا ہے. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رجلا قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی احب ھذہ سورۃ قل ھو اللہ احد قال ان حبک یاہ ادخلک الجنۃ رواہ ترمذی ورواہ البخاری. وہ اسی طرح کی ایک اور حدیث پاک آگئی ہے, حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کا نام کلثوم تھا یا قرثوم تھا جو جس شخص نے سوال کیا, کہ میں اس سورت کو, یعنی قل ھو اللہ احد, اس سورت سے مجھے بڑی محبت ہے, اس سورت سے مجھے بڑی محبت ہے. کیوں؟ اللہ کی صفات اس میں ہے. فرمایا ان حب کا ایاہو, اس سورت کے ساتھ تیرا محبت کرنا, سن لے, یہ اس سورت کے ساتھ تیرا محبت کرنا اس لیے کہ اللہ کی صفات اس سورت میں ہیں, یہ سورت تمہیں جنت میں داخل کر دے. آپ اس ملک میں جب چاروں طرف تسلیس اور ٹرینٹی چرچز سنگال اور دوسرے تیسرے سارے عبادات اور طرح طرح کی یہ ساری تسلیس کی عبادات اور کیا کیا ہو رہا ہے. تو اس ملک میں جب انسان ان لوگوں کی عبادات کو دیکھتا ہے, ان کے سکولوں کالجوں کو, ان کے چرچوں کو, ان کی ایکٹیویٹیز کو دیکھتا ہے, اور پھر قل ھو اللہ احد یہ پڑھے, اس کی تبلیغ کرے, لوگوں کو یہ سکھائے, تو یہ جو اللہ تعالی کی توحید اور اس کی ذات اور صفات سے جو محبت ہے اس کا ظہور کرے عملاً, خود سیمینار کرے, لوگوں کو بلا کر ان کو بتائے, اپنے بچوں کو اتنا عالم بنائے, اتنا سمجھدار بنائے, کمیونٹی میں اویئرنیس پیدا کرے کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے, اس کی توحید کو مانو, اس کی ذات اور صفات کا لوگوں کو چرچا کرے, کتابیں لکھے, مضمون لکھے, لوگوں کو پہنچائے حق بات, تو یہ جو توحید کی محبت ہے یہ یقیناً اس آدمی کو جنت میں لے جائے.
سبحان
کیونکہ جہاں جگہ جگہ پہ شرک ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کو جو ہے اس کی توحید کا انکار کیا جا رہا ہے, تسلیس اور ٹرینٹی کا پرچار کیا جا رہا ہے, ایسے ملک میں تو اللہ تعالی کی توحید کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرنی چاہیے اور لوگوں کو کرنا چاہیے. ہر رکعت میں, فرضوں کی ہر رکعت میں ایک ہی سورت مقرر کر لینا یہ مکروہ ہے, یہ مکروہ ہے. اب ہر رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھے, مکروہ ہے فرضوں, فرضوں میں مقرر نہیں کرنا چاہیے, مختلف صورتیں پڑھنی چاہیے. لیکن نبی کریم علیہ السلام نے اس صحابی کو جس نے کہا تھا نا, اس کو اجازت دے دی, اس کو اجازت دے دی, وہ یہ اسی کے لیے خاص تھا, اس کو سن کر دوسروں نے نہیں کہا کہ بھئی اس کو اجازت ملی تو ہم بھی یہ پڑھا کریں, یہ اسی کے لیے تھا. نفلوں میں آپ کل شریف پڑھ سکتے ہیں, ہر رکعت میں, سنتوں میں پڑھ سکتے ہیں, فرضوں میں کوشش کریں کہ کوئی بھی ایک صورت مقرر نہ کریں, کبھی کوئی کبھی کوئی کبھی کوئی یہ پڑھ دیا کریں, انلیس کہ ایسی مجبوری ہو کہ کسی آدمی کو اور کوئی صورت آتی نہیں تو اس کو بھی سیکھنی چاہیے, کم از کم چند صورتیں سیکھ لے, جس کو بار بار اس کو روٹیٹ کرتا رہے اور ایک ہی صورت نہ پڑھے, یہ مسئلہ ہے.
پہلی رکعت مطلب کوئی صورت پڑھ لے تو دوسری رکعت کچھ نہیں پڑھ لی,
ہاں مطلب کہ پہلی رکعت میں بھی اور دوسری, یعنی ہر روز وہ نہ پڑھے, کبھی کبھی پڑھ دیا کرے, اور صورتیں آتی ہوں تو ضروری نہیں کہ صورت اخلاص ہی آپ اس میں پڑھیں, لیکن اگر زیادہ پڑھنے کا شوق ہے تو پھر بھی اس کو ڈیلی نہ پڑھیں, نفلوں میں پڑھیں, سنتوں میں پڑھیں, لیکن فرضوں میں کبھی وہ کبھی اس کو کم از کم چینج کر لیا کر. وعن عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الم تر آیات انزلت اللیلت لم یرا مثلہن قط قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے کہا الم تر آیات انزلت اللیلۃ, کیا تم نے دیکھا ہے کہ آج رات کون سی آیتیں نازل ہوئی ہیں, لم یورا مثلہن قط, جس کی مثل پہلے کبھی دیکھی نہیں گئی, ایسی صورتیں نازل ہوئی ہیں, ایسی آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ ان جیسی صورتیں پہلے دیکھی ہی نہیں گئی کبھی, یعنی سب سے افضل بنا دی. قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس, رواہ مسلم. اب پورے قرآن میں افضل جو صورتیں ہیں ان میں قل ھو اللہ احد, آیت الکرسی ہے, سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، سورہ یاسین ہے، یہ کل اعوذ برب الناس، کل اعوذ برب الفلق، اس کو تو سب سے افضل نہیں کہا گیا، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ تمہیں پتا اس جیسی تو کوئی سورت اتری ہی نہیں ہے، یعنی ان کو لوگوں کو اس کا شوق دلانے کے لیے کہ اب میں بتاؤں تمہیں کیسی خوبصورت آیات اتری ہیں. تو اس کا علماء نے جواب دیے ہیں، اللہ غری کے رحمت فرما علماء کو، یعنی قرآن و حدیث پر بڑا کام کیا، تطبیق دی. ان کا دیکھا یہ جو ہے نا، قل اعوذ برب الفلق، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. قل اعوذ برب الناس، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. جتنی صورتیں اس طریقہ کی نازل ہوئی ہیں جن میں اللہ کی پناہ میں آنے کا ذکر ہے، ان تمام صورتوں میں ان کی مثل کوئی نہیں اتری. یہ نہیں کہ سارے قرآن میں سے جو پناہ میں، جن میں اعوذ کا لفظ آتا ہے کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، ان صورتوں میں سب سے یہ ٹاپ پر ہے. آپ نے فرمایا کہ ایسی صورتوں میں اس کے برابر کوئی، یعنی جب آپ پر کسی قسم کا کوئی مصیبت، پریشانی آ جائے، جادو آ جائے، سحر آ جائے، کوئی اس طرح کی آ جائے، تو اس جیسی کوئی مثل نہیں ہے. قل اعوذ برب الفلق پڑھو، قل اعوذ برب الناس پڑھو، ایک بات تو یہ ثابت. دوسری بات جو علماء نے لکھا، انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان جیسی صورتیں نازل نہیں ہوئی، اور آپ نے شروع کہاں سے کیا؟ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. ہم نے بسم اللہ ساتھ نہیں پڑھی، یعنی کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس، سمجھے میری بات؟ بسم اللہ نہیں پڑھی. تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ جو کہتے ہیں کہ بسم اللہ ہر سورت کا جز ہے، آپ نے تو یہاں بسم اللہ پڑھی نہیں اور سورت بتا دی. سورت الناس پڑھی لیکن بسم اللہ ساتھ نہیں پڑھی. یا آپ سے پوچھو کہ سب سے پہلے کون سی وحی نازل ہوئی، آپ کہیں گے اقرا بسم ربک الذی خلق، اس کے ساتھ بھی بسم اللہ نہیں ہے. تو حنفیوں کی یہ دلیل ہے کہ بسم اللہ ہر سورت کا حصہ نہیں، قرآن کا حصہ ہے. اس لیے آپ حافظ صاحب جب تراوی پڑھاتے ہیں تو پورے قرآن میں کسی سورت کے ساتھ بسم اللہ نہیں پڑھتے، ایک سورت کے ساتھ آخری رات میں بسم اللہ پڑھتے ہیں. کہ بسم اللہ قرآن کا حصہ ہے، ہر سورت کا حصہ نہیں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سورتوں کے فضائل بیان کیے اور اس میں بسم اللہ نہیں پڑھی، فرمایا قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. تو بسم اللہ قرآن کا جز ہے، ہر سورت کا جز نہیں. اور فضیلت کے لحاظ سے ان کی عظمت بیان کی کہ یہ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ اس ایسی بے مثل صورتیں آج تک نہیں اتری نہ دیکھی گئیں، حالانکہ قرآن نازل ہو چکا، یہ بعد میں نازل ہوئی ہیں. تو مطلب کیا ہے کہ جو جس میں ریفیوج ثابت ہے، جس میں اللہ سے شیطان سے پناہ مانگی گئی ہے، ان صورتوں میں یہ ٹاپ پر ہے. دونوں. تیسرا مسئلہ ایک اور، کچھ علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس قرآن کا حصہ نہیں، اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت ابی بن کعب کی طرف یہ منسوب کیا ہے کہ ان وہ کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے. قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس قرآن کا حصہ نہیں، یہ کتابوں میں آپ دیکھیں گے کہیں اتفاق اگر ہوگا تو. صاحب مرقات ملا علی کاک نے لکھا ہے کہ یہ ان پر بہتان ہے، تومت ہے کہ وہ ایسا کہا کرتے تھے، ایسی بات نہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود بھی اور عبی بن کعب بھی قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس کو قرآن کا حصہ سمجھتے تھے، اور یہ قرآن کی صورتیں ہیں. حدیث پاک میں فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے کہ میں تمہیں وہ آیات بتاتا ہوں جن کی مثل آیتیں نہیں اتری. تو آپ فرما رہے ہیں کہ وہ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، جب حضور فرما رہے ہیں تو صحابہ کیسے کہتے کہ یہ قرآن کا حصہ نہیں، لہذا یہ قرآن کا حصہ ہے. پچھلی جو حدیث تھی حضرت انس کی جس میں تھا کہ ایک شخص نے کہا کہ میں اس سورت سے محبت کرتا ہوں تو فرمایا اس کی محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی. ہاں جی یہ حدیث ہے ترمذی کی اور امام یہ سب مشکات جو ہیں شاید آپ کو یاد ہو ہم نے بتایا تھا کہ پہلی فصل میں یہ صرف بخاری اور مسلم کی روایتیں لاتے ہیں اور کسی کتاب کی نہیں لاتے. دوسری فصل میں ترمذی ابن ماجہ وغیرہ سیاستہ کی لاتے ہیں اور تیسری فصل میں ان سیاستہ کے علاوہ دیگر کتابوں کے حدیثیں لاتے ہیں. تو یہ انہوں نے پہلی فصل میں ترمذی کی روایت کیسے ذکر کر دی, روایت بخاری کی روایت ذکر کرنی چاہیے تھی. تو اس بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ وہ بتاتے ہیں آپ کو کہ بخاری میں بھی یہ حدیث ہے لیکن بخاری نے ان لفظوں کے ساتھ بیان نہیں کیا, امام ترمذی نے لفظوں کے ساتھ بیان کیا, امام بخاری نے اس حدیث کا معنی اپنی طرف سے بیان کیا. حدیث تو بیان کی لیکن اس کا مفہوم بیان کیا. وہ کیسے ذکر کیا بخاری نے اس حدیث کو جو ہم نے ترمذی کی سنائی کہ مسجد قباء شریف کا ایک امام تھا جو انصاری صحابی تھا. مسجد قباء شریف ہے نا, دیکھیے آپ نے, اس کا امام تھا جو انصار میں سے تھا اور بڑا عظیم صحابی تھا, لوگ اسے بڑی محبت کرتے تھے, بڑے نیک اور بڑے حضور کے محبوب صحابی تھے. وہ امامت پڑھاتے تھے اور وہ کیا کرتے کہ ہر رکعت میں وہ سورۃ اخلاص پڑھتے, اس کے بعد دوسری سورۃ پڑھتے. اور یہ جائز نہیں ہے اس طرح فرضوں میں کہ اخلاص بھی پڑھیں ہر صورت میں اور ساتھ ایک اور صورت بھی ملائیں. ایک ہی صورت پڑھنی چاہیے, دو صورتیں تو نہیں پڑھنی چاہیے فرضوں. وہ اخلاص ضرور پڑھتے, اخلاص پڑھنے کے بعد دو صورت ملاتے. تو لوگ بڑے ان کا یہ بات اچھی نہیں ہے. ہاں جی مقتدیوں سے پھر اللہ بنا دے کاری صاحب, کوئی چیز ملے صحیح ان کو. ان کا یہ کیا ہو رہا ہے. نبی کریم علیہ السلام آپ کو پتا کہ آپ ہر ہفتے قباء تشریف لے جاتے تھے, آپ تشریف لے گئے تو شکایت ہوگی جیسے حضرت صاحب تشریف لاتے ہیں تو ہماری شکایت ہو جاتی ہے. تو حدیث پاک سے یہ ملتا ہے کہ اگر امام یا خطیب کو گڑبڑ کرے یا نہ بھی کرے تو بزرگوں کے پاس شکایت کا پہنچانا ضروری ہوتا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قباء شریف تشریف لائے ہر ہفتے کو, آتے تو اس ہفتے آئے لوگ بن جڑ کر آگے سارے سامنے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابی ہیں ہم سے بڑی محبت کرتے ہیں, بڑے آپ کے محبوب ہیں, بڑے عالم ہیں, بڑے فاضل ہیں, سب کچھ ہے, لیکن یہ سورت اخلاص نہیں چھوڑتے, ہر دفعہ یہ پڑھتے ہیں سورت اخلاص, ہر رکعت میں پڑھتے ہیں, صاف سورت میں ملاتے ہیں. اور ان کو جب ہم نے پوچھا انہوں نے کہا میں امامت چھوڑ دوں گا, میں سورت اخلاص نہیں چھوڑوں گا.
اللہ
ان صحابی نے کیا کہا, یہ بخاری شریف میں, یہ امامت آپ کی یہ لے جاؤ, یہ خطابت آپ کی یہ لے جاؤ, اگر مجھ سے نماز پڑھانی ہے میں سورت اخلاص نہیں چھوڑوں گا. ایسا بھی ہمیں درس ملتا ہے کہ لوگوں کو تنگ کرے نا, کہ میاں تمہیں مصلح چاہیے لے جاؤ, ہم فقیروں کو زندگی گزار کام کریں. تو حضور سے شکایت ہو گئی, آپ نے بلایا, سبحان اللہ, آپ نے بلایا, فرمایا کیا بات ہے تو یہ کیوں پڑھتا ہے. تو پھر انہوں نے کہا حضور یہ پچھلی گزری ہے نا اس کی مجھے اس سے بہت محبت, میں اللہ سے محبت کرتا ہوں, مجھے سورۃ سے بہت محبت ہے. تو آپ نے اچھا یہ تیری محبت تمہیں جنت میں داخل, یہ اس جملے میں آپ نے فرمایا. تو اسی کتاب پر لکھتے ہیں نا کہ اگر کوئی شخص سورۃ الدحا بہت پڑھتا ہے اس کے فضائل بیان کرتا ہے, الم شرح پڑھتا ہے کیونکہ اس میں حضور کے انشراح صدر کا ذکر ہے, سورہ فتح پڑھتا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا, اس میں صحابہ کی بڑی تعریف ہے, حضور کی بڑی تعریف ہے, سورہ احزاب پڑھتا ہے جس میں اللہ تعالی نے حضور کو حاکم بنایا, ختم نبوت کا ذکر ہے, درود شریف کا ذکر ہے, ان اللہ ملائکتہ یا ایھا النبی انا ارسلناک، اگر کوئی یہ سورت پڑھتا ہے تو اس میں حضور کی محبت جھلکتی ہے. تو فرمایا جیسے اللہ کی محبت جنت میں لے جائے گی، یہ سورتیں بھی حضور کی محبت میں جنت میں لے جائے گی. آخری حدیث. وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا آوا الی فراشه کل لیلۃ جمع کفیه ثم نفث فیهما فقرأ فیهما قل هو اللہ احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس ثم یمسح بهما ما استطاع من جسده یبدأ بهما علی راسه ووجهه وما اقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات متفق عليه وسنذكر حديث ابن مسعود لما اسري برسول الله صلى الله عليه وسلم في باب المعراج ان شاء الله تعالى. ام المؤمنين سيده عائشه صدیقه رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لاتے اپنے بستر پر سونے کے لیے تو رات مراد ہے، کیلولہ مراد نہیں، دوپہر کا سونا ہوگا. جب آپ رات کو آرام فرمانے کے لیے عشاء کے بعد بستر پر تشریف لاتے، کلا لیلتے ناغہ بالکل نہیں کرتے، ہر رات آپ کا یہ وظیفہ ہوتا تھا. جمع کفئی ہے، ایسے دونوں ہاتھوں کو اکٹھا فرماتے ہیں، جمع کفئی، ثم نفث فیہما، پھر اس پر پھونک مارتے جس میں تھوک مبارک بھی تھوڑی تھوڑی شامل ہوتی. ایک ہوتا ہے نفخ، ایک ہوتا ہے نفث. نفث نون فا فا تین نقطوں والی، نفث نفسا. ایک ہوتا ہے نفخا نون فا خا. نفخ یہ ہے، یہ پھونک جو مارنا ہے یہ نفخ ہے، دم کرتے ہیں جیسے. ایک ہوتا ہے نفس، پھونک کے ساتھ تھوڑی تھوڑی تھوک مبارک بھی نکلے، یہ نفس ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہاتھ جب آپ بستر پر آتے تو ہر رات اپنے ایسے ہاتھوں کو کرتے اور اس میں پھونک مارتے جس سے تھوک مبارک بھی ساتھ لعاب دہن بھی تھوڑا تھوڑا آپ کے ہاتھوں پر لگتا. فقارا فی ماں، اور ان دونوں ہاتھوں کو ایسے کر کے اس میں پڑھتے، قل هو اللہ احد پوری سورت، قل اعوذ برب الفلق پوری سورت، قل اعوذ برب الناس پوری سورت. بسم اللہ اس میں بھی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ دیکھا نا آپ نے کہ تین سورتوں کا ذکر کیا، بسم اللہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ بسم اللہ ان سورتوں کا حصہ نہیں ہے. ویسے کو پڑھ دے برکت کے لیے لیکن ان کا حصہ نہیں ہے. یہ تین پڑھ کر اس کو پھونکتے، ثم یمسح بهما، پھر ان کے ساتھ ٹچ کرتے، مس کرتے، ان دونوں ہاتھوں کے ساتھ، مستطاع من جسده، جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچ سکتا، پورے جسم پر. لیکن ابتدا کیسے کرتے؟ ابتدا کرتے سر سے، پہلے اپنے سر پر، ایسے پہلے سر پر، پورے سر پر، ہاں جی پورے ایسے سر پر اس کو کرتے. وہ وجہ ہی، پھر اپنے چہرے پر، وہ ماں اکبال من جاسد ہی، پھر اپنے جسم کے اگلے حصے پر ایسے ہاتھ کر کے سینے پر لگتے ہوئے اپنے رانوں پر پاؤں تک لے جاتے، پاؤں تک ہاتھ لگاتے، پھر اس طرح پیچھے بھی، مطلب جہاں تک ہاتھ پہنچے. یفعل ذلك ثلاث مرات، یہ تین دفعہ آپ کرتے، ہر رات کو تین دفعہ آپ کرتے. یہ بخاری مسلم حدیث ہے، اور ابن مسعود نے یہ حدیث بیان کی، وہ ہم باب معراج میں جب معراج کا ذکر آئے گا کہتے ہیں یہ حدیث کو ابھی ہم ذکر کریں گے. اچھا اب آپ کو پتا ہے نا کہ یہ مختلف وظیفے ہوتے ہیں. بہت سارے آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں جی آپ ایسے کیوں کرتے ہیں جی، ہاں جی ایک اپنا وظیفہ. بہت سے لوگ کو کہتے ہیں جی ایسے ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں، ہاں جی کیا کرتے ہو ساتھ کے ساتھ، کیا نہیں کرتے؟ اچھا ہی کرتے ہوں گے نا، ہمیں ضرور پوچھنا ان سے. یہ کچھ جو ہے وہ ایسے ہاتھ کر کے بیٹھتے ہیں، جیسے کسی بزرگ صاحب کسی کو بتایا وہ کرتے ہیں. یہ وظیفہ دیکھیں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، یعنی آپ یہ پورے جسم پر، سر پر، منہ پر، اگلے حصے پر، پچھلے حصے پر، تین مرتبہ آپ نے یہ تینوں صورتیں پڑھ کر مائی صاحب فرماتی ہیں کہ آپ اس کو کرتے اور آرام کرتے. ایون جنگل میں رات رہتے ہیں فوج کے ساتھ، وہاں بھی آپ یہ کرتے. کلا لیلت، ہم نے کبھی اس کا ناغا نہیں فرمایا. یہاں ترتیب میں تھوڑا سا ذکر آیا کہ پہلے ہاتھ، یہاں آیا حدیث پاک میں ہاتھ جمع کرتے پھر پھونک مارتے پھر صورتیں پڑھتے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. پہلے صورتیں پڑھتے پھر پھونک مارتے پھر جسم پر بلتے. ہاں جی، اور یہ ایسی بات نہیں کہ آپ بھول گئے یا صحابی بھول گئے، ایسی بات نہیں. قرآن میں بھی اگر آپ پڑھیں تو قرآن مجید میں بھی ہے، یا ایو الذین آمنو اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، پھر جا کر وضو کرو. قرآن کی ساریات کیا بتاتی ہے کہ جب تکبیر ہو جائے، نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، پھر جا کے وضو کرو. آپ پہلے کرتے ہیں. یا قرآن مجید میں ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، قاری صاحب، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب تو قرآن پڑھے، جب تو قرآن پڑھے، ان قرآن اٹھا کے لاؤ، قرآن پڑھو، سورت مکمل کر لو جتنا پڑھنا ہے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، پھر پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آپ کیسے کرتے ہیں؟
پہلے اعوذ باللہ پھر بسم اللہ.
ہم نے دو مثالیں آپ کو قرآن سے دی کہ جب تم قرآن پڑھو پہلے پڑھ لو پھر فسٹ ہے اس پہ. ہاں جی، پھر جب، اور ایسا کرو کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ اس وقت جا کر وضو کرو. اسی طرح یہاں بھی ہے کہ پہلے پھونک مار کے جسم پر لگا لو پھر سورت پڑھ لو. تو یہ عربی ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے، لینگویج ہے، اس کے اپنے اصول ہیں. یہ جو سما اور فا ہے نا، فاغسلوا وجوہکم، اس میں فا آتی ہے، یا فاستعذ باللہ میں فا ہے، یا سما جو ہے یہ لفظ ہے، یہ سما تراخی کے لیے آتا ہے کہ یہ کام جو ہے نا یہ بعد میں کرنا ہے. فا تاکیم کے لیے آتی ہے کہ یہ کام بعد میں، جس پر فا رہی ہے نا، ہاں جی، یعنی اس سما تراخی کے لیے کہ پہلے صورتیں پڑھ لو پھر اس کے بعد پھونک مار کر جسم پر لگاؤ. جی، اسی طرح فاستعذ باللہ میں فا بتاتی ہے، یا سما ہے اور وہاں فا ہے، کہ پہلے بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، پہلے وضو کرو پھر جا کر تم نماز پڑھو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہلے صورتیں پڑھ کر پھر دم کرتے، تھوک مبارک لگتی اور پھر اپنے جسم پر کرتے. اس کا کیا فائدہ ہوتا کہ پورا جسم جو ہے شیطانی وساوے سے، ان فتنوں سے، ہر قسم کی مصیبتوں سے، رات کا آدمی سوتا ہے، مرے اور سوئے کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، دشمن کی حفاظت سے، سانپ بچھو کی حفاظت سے، کسی اور دشمن کے حملے سے، ہر قسم کے فتنوں سے یہ صورتیں آپ کو محفوظ کرتی. رات پوری کوئی نہیں اٹھائے گا، کوئی الارم نہیں بولے گا، کوئی گڑبڑ نہیں ہوئے گی، اپنے نیند سو گے، اپنے نیند سو گے، صبح نماز بھی قضا نہیں ہوگی ان کی برکت سے. یہ وہ صورتیں ماشاء اللہ. اللہ تعالی ہم تمام کو حدیث پاک سمجھنے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و اصحاب سیدنا مولانا محمد و سلم علیہ. ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا كما رزقتنا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك من سواك. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. توكلت على الحي الذي لا يموت، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبر تكبيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.